بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ اعراف کی 158 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ سامعین ہماری ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں۔ ویب سائٹ پر سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کریں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں، تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام روزانہ کی بنیاد پر سائٹ پر اپلوڈ بھی کیے جاتے ہیں۔ سامعین اگر چاہیں تو ہماری پروگراموں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین ہماری یہ دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب نوٹ فرما لیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں، تبصرہ اور سیاسی گفتگو شامل رہے گی۔ اس کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن سکیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا ترتیب دیا ہوا خصوصی پروگرام نور رمضان سماعت فرمائیں گے۔ سامعین پروگرام نور رمضان میں ایام شہادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے عرائض پیش کیے جا رہے ہیں۔ پھر آپ سامعین اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام سماعت فرمائیں گے آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد پیش کیا جائے گا عالمی یوم القدس کی آمد کے حوالے سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام، اور اسی کے ساتھ ہی ہماری دوسری مجلس کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی سید گلشن عباس نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس، تامل ناڈو میں ڈی ایم کے، کیرلا میں بائیں محاذ اور آسام میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو واضح برتری حاصل ہے۔ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر جاری ہے اور بعض شہروں میں سختیاں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صہیونی فوج نے غرب اردن میں فلسطینیوں کی استقامتی کاروائیاں دہرائے جانے کے خوف سے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے، اور یمن کی مسلح افواج نے نجران ایئرپورٹ اور ملک خالد ایئر بیس کی حساس فوجی سائٹوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس، تامل ناڈو میں ڈی ایم کے، کیرالا میں بائیں محاذ اور آسام میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو واضح برتری حاصل ہے۔ ہندوستان کی جن پانچ ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہوئے تھے ان میں مغربی بنگال میں حکمران ترنمول کانگریس مسلسل تیسری بار بھاری اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آئی ہے۔ مغربی بنگال کی نندی گرام نشست پر پہلے ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی کی جیت کا اعلان کیا گیا، مگر پھر بعد میں بی جے پی امیدوار سے ان کی شکست کا اعلان کیا گیا۔ مغربی بنگال میں 292 نشستوں میں سے ترنمول کانگریس نے 213 نشستیں حاصل کی ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کو مغربی بنگال میں زبردست شکست کا سامنا ہوا ہے، اس کو صرف 77 نشستیں حاصل ہو سکیں، لیکن اس کی قیادت میں قومی جمہوری اتحاد آسام میں حکومت بنانے جا رہا ہے۔ آسام میں آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ نے 16، آسام گن پریشد نے 9، بی جے پی نے 60 اور کانگریس پارٹی نے 29 نشستیں حاصل کی ہیں۔ ادھر کیرالا میں بائیں محاذ لگاتار دوسری بار اقتدار میں آنے میں کامیاب ہوا۔ اس ریاست میں سی پی آئی ایم نے 62، سی پی آئی نے 17 اور کانگریس نے 21 نشستیں حاصل کیں۔ تامل ناڈو میں ڈی ایم کے نے بی جے پی کی اتحادی اے آئی ڈی ایم کو کے کو زبردست شکست دے کر اقتدار حاصل کر لیا ہے۔ ڈی ایم کے نے 131، اے آئی ڈی ایم کے نے 66، بی جے پی نے 4 اور کانگریس نے 18 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین اور اموات میں معمولی کمی کا مشاہدہ کیا گیا ہے، لیکن حالات اب بھی بحرانی بتائے جاتے ہیں۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق، ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 368,147 نئے مریضوں اور 3,417 اموات کا اندراج کیا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اتوار کو کرونا کے نئے مریضوں کی تعداد 392,452، نئے مریضوں اور اموات 3,689 بتائی گئی تھی۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 2 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے اور اموات 219,000 کے نزدیک بتائی گئی ہے، اور کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 40,00,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی۔
دہلی سمیت ہندوستان کے مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن لگائے جانے اور پابندیاں وضع کیے جانے کے باوجود ہندوستان میں کرونا کی دوسری لہر کافی جان لیوا ثابت ہو رہی ہے اور روزانہ کرونا متاثرین کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کرونا کے 368,000 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 3,417 کرونا متاثرین کی موت ہو گئی ہے۔ اسی مدت میں 3,732 کرونا مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کے کل معاملے 1,99,25,604 تک پہنچ گئے ہیں، جبکہ اس وبائی بیماری میں صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,62,93,003 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں اب تک کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر 218,954 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ دہلی میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا متاثرین کی تعداد میں کچھ کمی آئی ہے اور یہ 20,394 تک پہنچی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 407 رہی ہے۔ دہلی میں کرونا سے اب تک 16,966 اموات ہو چکی ہیں اور اس وقت 92,290 مریض زیر علاج ہیں۔ کرونا وائرس کی اس دوسری لہر کی شدت کے ساتھ ہی دہلی اور ملک کے دوسرے علاقوں کے اسپتالوں میں آکسیجن اور دوسرے طبی وسائل کی کمی کے سبب مریضوں کی مسلسل موت ہو رہی ہے۔ ہندوستان کی جنوبی ریاست کرناٹک کے چام راج نگر کے ایک اسپتال میں آکسیجن کی کمی سے 24 مریضوں کی موت ہو گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جان گنوانے والے زیادہ تر مریض وینٹیلیٹر پر تھے۔ کچھ دنوں قبل ایسا ہی ایک حادثہ دہلی کے بترا اسپتال میں رونما ہوا تھا، جب آکسیجن ختم ہونے سے ایک ڈاکٹر سمیت 8 مریضوں کی موت ہو گئی تھی۔ ایسی صورتحال کا ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے از خود نوٹس لیا ہے اور مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو آکسیجن کی کمی اور علاج معالجے میں ہو رہی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ضروری ہدایات دی ہیں۔ شمشاد قاسمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
پاکستان میں بھی کرونا کی تیسری لہر جاری ہے اور بعض شہروں میں سختیاں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سندھ حکومت نے کراچی کے بعض علاقوں اور حیدرآباد میں سختیاں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کووڈ ٹاسک فورس کے اجلاس میں کیا گیا۔ ادھر لاہور میں کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے سختیاں جاری ہیں اور ماسک نہ لگانے اور جسمانی دوری برقرار نہ رکھنے پر درجنوں افراد پر جرمانہ کیا گیا اور متعدد کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے۔ دوسری جانب پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4,213 نئے مریضوں اور 79 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 18,149 اور کل متاثرین کی تعداد 834,146 ہے۔ پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 87,953 ہے، جن میں سے 5,377 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ صہیونی فوج نے غرب اردن میں فلسطینیوں کی استقامتی کاروائیاں دوہرے جانے کے خوف سے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حلقوں کو یہ خوف لاحق ہے کہ زاترا چیک پوسٹ پر ہونے والی کارروائی فلسطین استقامتی فورسز کی آخری کارروائی نہیں ہوگی بلکہ اسے دہرایا بھی جا سکتا ہے، اور اسی بنا پر اس غاصب حکومت نے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں اپنے فوجیوں کی تعداد بڑھا دی ہے۔ اتوار کو زاترا چیک پوسٹ پر فلسطینیوں کی جانب سے کی جانے والی کارروائی میں 3 فلسطینی فوجی زخمی ہو گئے تھے، جن میں سے 2 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے اتوار کی رات مغربی رام اللہ کی بنیامین یہودی کالونی میں ایک بم دھماکہ ہونے کی خبر دی تھی۔ تحریک حماس اور جہاد اسلامی فلسطین نے اس کارروائی کو فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات کا جواب قرار دیا ہے۔ دریاسنا غرب اردن میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی خاتون شہید ہو گئی۔ فلسطینی نیوز ایجنسی معا کی رپورٹ کے مطابق نوحالین کالونی کی 60 سالہ خاتون رحاب محمد موسیٰ خلف زاؤل، جو جنوبی بیت لحم میں غاصب صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں زخمی ہو گئی تھیں، زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئیں۔ صہیونی فوجیوں نے پیر کو جنوبی بیت لحم میں واقع اتی سیون کالونی کے چوراہے کے قریب ایک فلسطینی خاتون کو گولی مار کر زخمی کر دیا تھا۔ میڈیا ذرائع نے اسی طرح جنوبی غرب اردن کے نابلس شہر پر صہیونی فوجیوں کے حملے کی خبر دی ہے۔ صہیونی فوج کے یہ حملے جنوبی شہر نابلس میں فلسطینیوں کی استقامتی کارروائی اور اس میں کچھ صہیونیوں کے زخمی ہونے کے بعد انجام پا رہے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج نے نجران ایئرپورٹ اور ملک خالد ایئر بیس کی حساس فوجی سائٹوں کو نشانہ بنایا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ فوج اور عوامی رضاکار فورس نے 2 بدر بیلسٹک میزائلوں اور قاصف کے 2 قسم کے 4 ڈرون طیاروں سے جنوبی سعودی عرب کے خمیس مشیط علاقے میں ملک خالد ایئر بیس اور نجران ہوائی اڈے پر بمباری کی ہے۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یہ حملہ یمنی عوام کے خلاف جارحیت اور محاصرے کا جواب ہے اور یہ یمن کا قانونی حق ہے۔ گزشتہ روز بھی یمنی فوج نے قاصف کے 2 قسم کے ڈرون طیاروں سے ملک خالد ایئر بیس کو نشانہ بنایا تھا۔ یمن کی فوج اور رضاکار فورس نے گزشتہ مہینوں کے دوران جیزان اور ابہا ہوائی اڈوں اور ملک خالد ایئر بیس کو کئی بار میزائلی اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ شمالی شام کے صوبہ رقہ میں ایک موٹر سائیکل بم دھماکے میں 7 افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ صوبہ رقہ کی مضافاتی کالونی السلوک میں ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ موٹر سائیکل بم دھماکہ ترکی کے حمایت یافتہ گروہوں کے زیر قبضہ علاقے الصنعاء میں ہوا ہے۔ شمالی اور مشرقی شام کے علاقوں پر ایک عرصے سے ترکی، امریکہ اور ان سے وابستہ عناصر کا قبضہ ہے۔ شام کی حکومت نے بارہا زور دے کر کہا ہے کہ ملک میں ترکی کے فوجیوں اور اس سے وابستہ عناصر کی موجودگی شام کے اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تہران گروپ 4+1 کے ساتھ مذاکرات میں پابندیوں کے مکمل خاتمے پر ڈٹا ہوا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے پیر کو ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ایران کی حتمی پالیسی یہ ہے کہ امریکہ قرارداد 22-31 کے تحت ایٹمی سمجھوتے میں پوری طرح واپس آئے اور معاہدے کی ایک ایک لفظ پر عمل کرے۔ انہوں نے کہا کہ نہ ہی ہمیں کوئی جلدی ہے اور نہ ہی ہم مذاکرات کو طول دینے کے کھیل میں شامل ہوں گے، بلکہ امریکہ کو بیک وقت پوری طرح ایٹمی سمجھوتے میں واپس آنا پڑے گا اور ہم اس کی واپسی کی سچائی کو پرکھیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے علاقے کے دورے کا ویانا میں ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جواد ظریف کا خلیج فارس کے علاقے کے ممالک کا دورہ رمضان ڈیموکریسی کے تناظر میں انجام پا رہا ہے اور اس دورے کا سلسلہ تمام اسلامی ممالک تک جاری رہ سکتا ہے۔ خطیب زادہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں شائع ہونے والی خبروں کے بارے میں کہا کہ قیدیوں کا موضوع ایک انسانی موضوع ہے اور اس پر ایٹمی سمجھوتے یا دیگر مسائل سے بالا تر ہو کر غور کیا گیا ہے۔ خطیب زادہ نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات اور ریاض کے ساتھ تعلقات کے لیے سنجیدہ اقدام انجام پانے کے سلسلے میں کہا کہ ایران ہمیشہ اپنے پڑوسیوں من جملہ سعودی عرب کے ساتھ ہر شکل میں اور ہر سطح پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ یوم ضربت امام علی، یوم معلم اور یوم محنت کشاں کے موقع پر ٹیلی ویژن کے ذریعے قوم سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے ایک اور حصے میں یوم اساتذہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اساتذہ کے کاندھوں پر ماضی کی میراث نئی نسل کو منتقل کرنے کی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اساتذہ اکرام ملکی ترقی و پیش رفت کے ہراول دستے کے کمانڈر ہیں۔ عالمی یوم محنت کشاں کے حوالے سے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ محنت کشوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو سمجھنے اور انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمام محنت کشوں کو بیمہ اور جاب سیکیورٹی حاصل ہونا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کو مغربی ایشیا میں پسپائی پر مبنی سفارتکاری کا سلسلہ روکنے والا سب سے مؤثر عنصر قرار دیتے ہوئے زور دے کر کہا کہ قدس فورس نے علاقے میں اسلامی جمہوریہ کی خود مختار اور پروقار پالیسی کو وجود عطا کیا۔ آپ نے اسلامی جمہوریہ ایران میں قدس فورس کے کردار کے بارے میں مزید کہا کہ ان دنوں ملک کے بعض حکام سے ایسی باتیں سننے میں آئیں جو تعجب خیز اور افسوسناک ہیں۔ ہم نے سنا کہ اسلامی جمہوریہ کے دشمن اور مخالف ذرائع ابلاغ نے ان باتوں کو نشر کیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ انسان یہ باتیں سن کر واقعی افسوس کرتا ہے، ان میں بعض باتیں دشمن کی معاندانہ باتیں ہیں، امریکہ کی باتوں کو دہرایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی تو برسوں سے علاقے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اثر و رسوخ سے ناراض اور پریشان ہیں، اسی وجہ سے قدس فورس سے ناراض ہیں، اسی وجہ سے شہید سلیمانی سے بھی ناراض تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے شہید سلیمانی کو شہید کیا۔ جو چیز بھی علاقے میں اسلامی جمہوریہ کے فکری اثر و رسوخ کا باعث بنے وہ ان کی نظر میں بری ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یاد دہانی کرائی کہ ملکی پالیسی کے پروگرام گوناگون اقتصادی، عسکری، سماجی، علمی، ثقافتی پروگراموں، نیز سفارتی روابط اور خارجہ تعلقات کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ساری چیزیں مل کر کسی ملک کی پالیسی کے خد و خال طے کرتی ہیں۔ سارے شعبوں کو باہمی ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے اور ایک ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کا کہنا تھا کہ اگر ایک شعبہ دوسرے شعبے کی نفی کرے اور دوسرا شعبہ اس پہلے شعبے کی نفی کرے تو یہ بے معنی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو اسلامی جمہوریہ ایران کے عہدیدار سے، اسلامی جمہوریہ کے عہدیداروں سے سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے قدس فورس کے کردار کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ واقعی قدس فورس مغربی ایشیا میں پسپائی پر مبنی سفارتکاری کا سلسلہ بند کرنے والا سب سے مؤثر عنصر ہے۔ قدس فورس نے مغربی ایشیا میں اسلامی جمہوریہ کی خود مختار پالیسی اور اسلامی جمہوریہ کی پروقار سیاست کو وجود عطا کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی طاقتوں کی ضد ہے کہ ملک کی خارجہ پالیسی کا رجحان ان کی طرف ہو اور وہ ان کے پرچم تلے آگے بڑھیں، وہ بھی فرما برداری کی شکل میں، کیونکہ برسوں تک یہی صورتحال تھی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ قاجاریہ دور کے اواخر میں بھی اور پہلوی حکومت کی طولانی مدت کے دوران بھی ایران مغرب کی سیاست کے زیر تسلط تھا۔ اسلامی انقلاب نے ایران کو مغرب کے قبضے سے باہر کھینچ لیا، جس کے بعد ان 40 برسوں میں مغربی ممالک، یورپ اور امریکہ نے مستقل یہ کوشش کی کہ اس ملک پر ان کا پرانا تسلط بحال ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ جب چین، روس اور اپنے ہمسائے ملکوں سے سیاسی و اقتصادی روابط قائم کرتا ہے تو انہیں بہت غصہ آتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ وہ ہماری کمزور ہمسائے ممالک پر دباؤ ڈالتے ہیں اور انہیں روکتے ہیں، ان چیزوں کا ہم خود مشاہدہ کرتے رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید کہا کہ مجھے ایسی کئی مثالیں یاد ہیں کہ جب ہمارے ہمسائے ممالک کے اعلیٰ رتبہ حکام ایران کا سفر کرنا چاہتے تھے اور امریکیوں نے جا کر ان کا دورہ کینسل کروا دیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا کہنا تھا کہ مغربی طاقتیں ایران کی ہر طرح کی سفارتی سرگرمیوں کے خلاف ہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران ان کی اس خواہش کو دیکھ کر پسپائی اختیار نہیں کر سکتا۔ ہمیں خود مختاری کے ساتھ باعزت طریقے سے اور پوری محنت اور بھرپور توانائی سے کام کرنا ہے، اور علاقے میں یہی کام قدس فورس نے کیا ہے۔ اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی، بہت شکریہ نوازش۔
آپ نے سنا رہبر انقلاب اسلامی کی کل کی گفتگو کے حوالے سے بیانات جو سرکاری ٹی وی پر نشر ہوئے۔ اس خطاب کے چند اہم نکات نے تبصرے میں جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی روشنی، تاکہ سامعین اور واضح انداز سے آپ کی گفتگو کو جو ہے وہ محسوس کر سکیں۔ تو اس میں خارجہ پالیسی کا بھی ڈاکٹر صاحب ذکر ہوا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بڑا بھرپور خطاب تھا اور خطاب کے اندر بیک وقت کئی مناسبتیں تھیں، جس کی وجہ سے رہبر معظم کو ان تمام موضوعات پہ روشنی ڈالنی پڑی۔ خود یوم ضربت امیر المومنین علیہ السلام تھا، 19 رمضان کی مناسبت تھی، پھر امیر المومنین کی زندگی کے عنوان سے انہوں نے بڑی تفصیل سے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مختصر اور جامع انداز سے امیر المومنین کی سیرت بیان کی، اور کس انداز سے ہمیں اپنی عملی زندگیوں میں اس کو رائج کرنا ہے، اور جو سیاسی حکام ہیں، حکومتی عہدیدار ہیں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ایک بڑا خوبصورت ایک انہوں نے ایک سیرت کے عنوان سے گفتگو تھی۔ پھر یوم مئی تھا، اور ظاہر ہے ایک اہم دن ہے، اور
محنت کشوں کے حوالے
اور محنت کشوں کے عنوان سے، چونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہر ملک میں محنت کشوں کی ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ ایک پسا ہوا اور مظلوم اور مستضعف طبقہ سمجھا جاتا ہے، تو اس کی طرف ہی رہبر معظم نے بعض عملی چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے کہ ایران کے اندر محنت کشوں کے لیے، مزدوروں کے لیے یہ کام ہونے چاہیے۔ اسی طرح چونکہ ایران کے اندر اس دن کو یوم استاد کے طور پہ بھی، ٹیچر ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے،
دو مئی کو
چونکہ ایران کی ایک بہت عظیم شخصیت، بلکہ ایران کے اسلامی انقلاب کی فکری بنیادوں میں جن کا بڑا بنیادی کردار ہے، شہید مرتضیٰ مطہری، ان کا یوم شہادت بھی تھا، تو اس مناسبت سے بھی گفتگو تھی۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے خارجہ تعلقات کے عنوان سے، دیکھیں رہبر معظم تقریبا اپنے ہر خطاب میں اس طرف ضرور اشارہ فرماتے ہیں، چونکہ اس وقت ایران کو داخلی عنوان سے کوئی اتنے مسائل نہیں ہیں، تمام تر مسائل جو ہیں وہ خارجہ تعلقات کی وجہ سے ہیں، یا خارجہ پالیسی کے عنوان سے ہیں، یا جو عالمی سامراجی طاقتیں انہوں نے خارجہ میدان کے اندر ایران کے خلاف جو سازشیں تیار کر رکھی ہیں، اور جس انداز سے انہوں نے گزشتہ 40-42 سال سے ایران کو عالمی سطح پہ تنہا کرنے کی کوشش کی ہے، تو رہبر معظم ہمیشہ اس کی طرف جو ہے وہ ضرور اشارہ فرماتے ہیں، اور اس دفعہ بھی انہوں نے ایران کی تھوڑی سی تاریخ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور کہا کہ ایران کی تاریخ میں، ماضی میں بھی، چاہے وہ قاجاریہ کا دور ہو، چاہے یہ پہلوی دور ہو، اس زمانے میں بھی جو عالمی طاقتیں تھیں، اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں، وہ ڈکٹیٹ کرواتی تھیں، اور ان کی ایک عادت بن گئی کہ جیسے ایران اب ہمیشہ کے لیے ان کی ڈکٹیشن لے گا، ان کے پرچم تلے رہے گا، اور انہی کی بات مانے گا، اور ان کے کہے پہ ہی سب کچھ اپنی پالیسیاں مرتب کرے گا۔ تو اس رہبر معظم نے کہا کہ یہ اب خواب دیکھنا وہ چھوڑ دے، اب وہ تسلط والی جو کیفیت تھی وہ نہیں ہے۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد ہم نے آزادی اور خود مختاری کا سفر جو ہے وہ اختیار کیا، ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لا شرقیہ اور لا غربیہ کے اس اصول کو اپنایا ہے. لہذا اب اگر کوئی باہر کی طاقت جو یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے تو اسے بھول جانا چاہیے. اور وہ پھر انہوں نے اپنی قوم سے بھی, ایرانی قوم سے بھی یہ خطاب کیا ہے کہ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں, اب خود مختار ہیں, ہم اپنی پالیسیاں خود بناتے ہیں, ہمیں کسی کی ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم واشنگٹن سے جو ہے وہ اشارے آئیں اور پھر ہم اس کی روشنی میں جو ہے وہ اپنی پالیسی بنائیں. تو اب وہ دور ایسا نہیں ہے کہ اس میں. پھر انہوں نے بڑی مثالیں دیں, باقاعدہ رہبر معظم نے یعنی بڑی کھل کے باتیں کی کہ یہ لوگ اتنی پست سطح پہ آ گئے ہیں عالمی سیاست کے اندر کہ ایران جس کے ساتھ اچھا تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی دوسرا ملک حتیٰ ایران آنے کے لیے آمادگی کا اظہار کرتا ہے تو امریکی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے اس دورے کے لیے یا سفر کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ یہ اگر جائیں گے تو ممکن ہے کچھ سمجھوتے ہو جائیں, کچھ معاملات طے ہو جائیں, کچھ میمورینڈم پہ دستخط ہو جائیں. تو وہ اس حد تک یعنی یہ خارجہ سیاست کی تاریخ کا ایک عجیب یعنی یہ ایک تاریخی حصہ ہے کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اوور آل ایک پالیسی بتا دیتے ہیں کسی ملک کو, وہ ملک کوشش کرتا ہے, لیکن اس حد تک آنا کہ سفیروں کو آنے نہ دینا, اہم حکام کو ایران کا سفر کرنے کی اجازت نہ دینا, ایران جب کسی ملک کا سفر کرے تو وہاں کے اس ملک کے اندر ایک ایسی فضا ایران کے خلاف پیدا کر دینا, وہاں پہ لابنگ کر دینا,
جیسا کہ آپ نے کہا کہ پڑوسی ملکوں پر دباؤ ڈال کر.
جی جی, یعنی یہ وہ پست ترین طریقہ ہے. یعنی وزارت خارجہ کے جو ایک جسے کہتے ہیں نا ڈپلومیٹک کچھ اصول ہیں, کچھ اس کی اقدار ہیں, اس کو ٹھیک ہے ڈپلومیسی میں ہوتا ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں ہوتا ہے, اس کو اپنی بات ہی منوانی ہوتی ہے, لیکن اس پست سطح پہ آ کے انہوں نے ایران کے خلاف جو اقدامات کیے ہیں تو اس سے امریکی جو وہ ماہیت ہے ان کی اندر کی جو غلبے کی سیاست اور پوری دنیا پہ قبضے کی جو خواہش ہے وہ واضح ہو کے آ جاتی ہے کہ کوئی کسی مخالف کو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر یہ مخالف آج ہمارے سامنے کھڑا ہوگا تو ممکن ہے کل ہمارے سامنے کچھ اور لوگ بھی اس کو آئیڈیل سمجھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. لہٰذا وہ رہبر معظم نے اس طرف جو ہے وہ خصوصی طور پہ اشارہ کیا کہ امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ اس وقت خطے کے اندر جو ہمارا اثر و رسوخ ہے اس کو کم کریں, اور اس کے لیے وہ ہر طرح کا ہتھکنڈا استعمال کر رہا ہے, اس میں داخلی عناصر کو بھی استعمال کر رہا ہے, خارجی عناصر کو بھی استعمال کر رہا ہے. لیکن ایران نے جو روش اپنائی ہے اور انقلاب کی جو یہ روش ہے اس کے اندر اتنی جاذبیت ہے کہ یہ اثر و رسوخ دوسرے ملکوں تک پہنچے گا اور اس کے اثرات بھی نمایاں ہوں گے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از حب او ساکن، فلک در عشق او شیدا. اگر نام محمد را نیا برد شفیع آدم، اگر نام محمد را نیا برد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح.
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام یادوں کے جھروکے کا، اور اس کے بعد ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے سلسلے وار پروگرام نور رمضان پیش کیا جائے گا، تو سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 13 اردی بہشت، 20 رمضان المبارک اور 3 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری قمری کو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں لشکر اسلام نے مکہ شہر کو فتح کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اقدام کفار کی طرف سے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کیے جانے کے بعد عمل میں آیا تھا. سن 6 ہجری قمری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبیلہ قریش کے درمیان صلح حدیبیہ سمجھوتے پر دستخط ہوئے تھے. آپ نے فتح مکہ کے بعد اس شہر کے لوگوں کو پناہ دی، جبکہ ان لوگوں نے دین اسلام کے فروغ کو روکنے کی کوشش کی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت مسلمانوں کو ایذائیں اور تکالیف پہنچائی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محبت آمیز رویے سے متاثر ہو کر قبیلہ قریش نے اسلام قبول کر لیا. بہرحال مکہ بغیر کسی خونریزی کے فتح ہو گیا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ افراد کو مکے کے اطراف میں بت خانے توڑنے کے لیے بھیجا، اور خود حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑنے میں مشغول ہو گئے. اس کامیابی پر خداوند عالم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ نصر نازل فرمایا. بیس رمضان المبارک سن 542 ہجری قمری کو مسلمان شاعر، ادیب اور علم نجوم کے ماہر ابن شجری کا انتقال ہوا. ان کا نسب نواس رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام سے ملتا ہے، اسی لیے انہیں علوی حسنی کا نام دیا گیا ہے. ابن شجری نے 70 سال تک نحو کی تعلیم دی. ان کی بہت سی کتابیں بھی یادگار کے طور پر موجود ہیں، جن میں الامالی، الحماسہ اور منظومہ ابن شجری خاص طور پر قابل ذکر ہے. تین مئی سن 1429 عیسوی کو ایک وطن پرست، شجاع اور دلیر فرانسیسی خاتون جان آف آرک نے اپنے ملک کے بعض علاقوں پر برطانوی سامراج کے تسلط کے خلاف اپنا تاریخی اقدام شروع کیا. جان آف آرک کے انقلابی اقدام کے نتیجے میں انگریزوں کو شکست ہوئی اور وہ فرانس سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ جوابی اقدام میں انگریزوں نے مختلف سازشیں کر کے جان آف آرک کو گرفتار کر لیا اور 1431 عیسوی میں نمائشی مقدمہ چلا کر جادوگری کا الزام لگایا اور پھر انہیں زندہ آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ اس طرح جان آف آرک فرانس کی قومی شخصیت میں تبدیل ہو گئیں۔ تین مئی سن 1515 عیسوی کو پرتغالی بحری بیڑے نے ایران کے جزیرے ہرمز پر اپنا قبضہ جما لیا اور اس کے ساتھ ہی مشرق وسطی میں مغربی سامراج کی مداخلت کا دور شروع ہو گیا۔ یہ جزیرہ خلیج فارس کو بحر عمان سے ملاتا ہے۔ اس وقت تک چونکہ ایران کی بحریہ کے پاس تجربہ اور جدید ہتھیار نہیں تھے، اس لیے پرتغالی سامراج نے 1521 عیسوی تک ایران کے خلیج فارس میں واقع بعض دیگر جزائر پر بھی قبضہ جمائے رکھا۔ پرتغالی سامراج کے اس قبضے اور اس کی جانب سے کیے جانے والے تشدد کے خلاف ایران کے مختلف علاقوں میں ایرانی عوام کے درمیان نفرت پھیلی اور عوام نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ آخرکار ایرانی بحریہ کی تشکیل اور اس کی طاقتور ہونے کے بعد 1652 تک ایران کے تمام جزائر پرتغالی سامراج کے تسلط سے بتدریج آزاد کرا لیے گئے۔ تیرہ اردی بہش سن 1186 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور شاعر مرزا حبیب اللہ آقانی پیدا ہوئے۔ وہ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے اور علم و دانش کے حصول کے لیے مشہد مقدس تشریف لے گئے۔ وہیں انہوں نے شعر کہنا شروع کیے۔ قانی نے 10 سال کی محنت کے بعد علم نحو، بیان، نجوم، حکمت، کلام، فلسفہ، ادب اور شاعری میں مہارت حاصل کر لی اور کچھ عرصے کے بعد وہ ناصر الدین شاہ قاجار کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور قاجاری بادشاہوں اور شہزادوں کی شان میں اشعار کہتے رہے۔ حبیب اللہ قانی پہلے ایرانی شاعر ہیں جنہوں نے فرانسیسی زبان سیکھی۔ دیوان کے علاوہ ان کی ایک کتاب پریشان کے نام سے بھی موجود ہے۔ قانی کا 47 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور ان کو رہ شہر میں حضرت عبدالعظیم علیہ السلام کے روزے کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ تین مئی سن 1912 عیسوی کو اردو کے نامور ادیب ڈپٹی نذیر احمد کا انتقال ہوا۔ وہ 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ہندوستان کے ضلع بجنور کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد مولوی سعادت علی سے حاصل کی، پھر دہلی کالج سے عربی ادب، فارسی اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ ڈپٹی نذیر احمد کی شہرت کا اصل سبب ان کے ناول ہیں، جن میں پہلا ناول مرات العروس ہے جو 1869 عیسوی میں شائع ہوا۔ مرات العروس کو اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے دیگر ناولوں میں توبۃ النسو، فسانہ مبتلا، ابن الوقت اور رویائے صادقہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا شمار اردو کے صاحب طرز انشا پردازوں میں ہوتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
مسجد میں بھی جائیں گے، ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔
عزیز سامعین، پروگرام نور رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں، تہِ خنجر کیے سجدے مسلمان، ہوتے ہیں وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر، آل پیغمبر کی وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر، آل پیغمبر کی ستاروں نے کہا ہے چاند، انسان ایسے ہوتے ہیں مسافر کا تن اندھیرا ہے، مسافر کا تن پہ سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے، کسی کی لاش پر گیسو پریشان، قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مزار کا، قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مزار کا، محبت کے وفا کے تو پیمان ایسے ہوتے ہیں۔
سلام ہو خالق وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والوں پر، وہ بڑا عطا کرنے اور بخشنے والا ہے، وہ دلوں کو شفا اور رزق دینے والا ہے۔ اس رحیم اور مہربان کی دعوت کے ایام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، ہمیں عبادت اور دعا میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشر آتا تھا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح سے عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے. آپ کے لیے سائبان کا انتظام کیا جاتا جس کے نیچے آپ عبادت کرتے تھے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف پر خصوصی توجہ دیتے تھے. منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کے لیے شروع میں رمضان المبارک کے پہلے عشرے، پھر دوسرے عشرے اور آخر میں تیسرے عشرے کا انتخاب کیا. اس کے بعد آپ ہمیشہ آخری عشرے میں ہی اعتکاف میں بیٹھتے رہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کو اس قدر اہمیت دیتے تھے کہ اگر کسی سال اعتکاف چھوٹ جاتا جیسا کہ جنگ بدر والے برس میں چھوٹ گیا تو آپ اگلے رمضان المبارک میں دو عشروں میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے، ایک عشرے میں اسی سال کے لیے اور ایک عشرے میں گزشتہ برس کی قضا کے طور پر.
سامعین، اعتکاف حج سے بہت زیادہ شباہت رکھتا ہے. انسان کے تزکیہ نفس میں اس کا بہت اہم کردار ہے. حج کی طرح اعتکاف مختلف طرح کی عبادات مثلا نماز، روزہ، وقوف، بیتوتہ یا رات بسر کرنا، دعا، ذکر اور اپنے پروردگار کے سامنے خشوع و خضوع کا حامل ہوتا ہے. معتکف یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کو حاجی کی طرح بعض ایسے امور کو روزے کے دوران چھوڑنا پڑتا ہے جس سے پہلے اس کے لیے جائز تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب حاجی مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں مادی تعلقات اور دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی کرنا ہوتی ہے تاکہ تقویٰ کے حصول اور تزکیے کی مشق کر سکیں. حاجی احرام باندھ کر 25 چیزوں کو خود پر حرام کر لیتے ہیں. ان چیزوں کو تروک احرام کہا جاتا ہے. اس طرح وہ پاکیزگی کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں. رمضان المبارک میں بھی بعض حلال چیزیں روزے دار پر حرام ہو جاتی ہیں. حضرت امام سجاد علیہ السلام نے احرام کو رمضان المبارک اور خدا کے ہاں مہمان بننے کا ایک طرح کا احترام قرار دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بہت زیادہ احترام اور اس کے مشہور فضائل کے ساتھ اسے دوسرے مہینوں پر فضیلت دی ہے. بعض امور جو دوسرے مہینوں میں حلال تھے انہیں اس مہینے کے احترام میں حرام کر دیا. اس نے رمضان المبارک کے احترام کے پیش نظر اس مہینے میں کھانے پینے کو بھی ممنوع قرار دیا. روزہ دار رمضان المبارک میں مسجد میں اعتکاف کے ذریعے دوسروں سے زیادہ پروردگار کے فضل و کرم کا مستحق قرار پاتا ہے.
عزیز سامعین، کفارہ مستحق افراد تک پہنچنا چاہیے. روزے کا کفارہ اپنے واجب النفقہ افراد یعنی وہ افراد جن کے اخراجات مکلف پر واجب ہوں، جیسے بیوی اور اولاد کو نہیں دیا جا سکتا. البتہ دوسرے رشتہ داروں کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کفارہ کے پیسے فقیر کو نہیں دیے جائیں گے سوائے اس کے کہ انسان کو یقین ہو کہ وہ مستحق شخص اس کے وکیل کے طور پر اس سے تام خریدے گا. کفارے کے پیسے رفاہی اور فلاحی اداروں یا ہر ایسے شخص کو دیے جا سکتے ہیں جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ ان کے ساتھ تام خرید کر فقیر کو دے گا. یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ کفارے کے پیسوں کو ثقافتی امور، شادی کے جشن وغیرہ میں خرچ نہیں کیا جا سکتا. ان کے ذریعے مستحقین کو تام فراہم کیا جانا چاہیے. فقراء کے لیے فراہم کیے جانے والے تام کی قیمت 750 گرام گندم کی قیمت سے کم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں کفارہ بطور کامل ادا نہیں ہوگا. ایک اہم بات یہ ہے کہ گھی وغیرہ جیسی چیزیں جو تام شمار نہیں ہوتی ہیں انہیں کفارہ کے طور پر دینا صحیح نہیں ہے.
سامعین، بیمار اور جسمانی طور پر کمزور شخص کے کفارے کا حکم یہ ہے کہ اگر بیماری رمضان کے آخر تک یا حتیٰ اگلے رمضان المبارک تک دور نہ ہو تو بیمار پر قضا روزے واجب نہیں ہیں، لیکن ہر روزے کے بدلے میں اسے ایک مت تام دینا ہوگا. اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، مثلا 9 سال کی لڑکی کے جس پر روزہ واجب ہے لیکن جسمانی طور پر وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے اور رمضان المبارک کے سارے روزے نہیں رکھ سکتی، تو اسے چاہیے کہ جتنے روزے وہ رکھ سکتی ہیں رکھے اور تدریجاً سال کے ایام میں باقی روزوں کی قضا رکھے. اگر اگلے سال میں جسمانی کمزوری کی وجہ سے قضا روزے نہ رکھ سکے تو ان روزوں کی قضا اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک متعام یعنی 750 گرام گندم، چاول، آٹا یا کھجوریں فقیر کو دینا ہوں گی.
باغ رضوان میں کوسری جھیل میں
نطق قرآن میں صوت جبریل میں صرف تورات میں اور انجیل میں
صرف تورات میں اور انجیل میں
نور کی آیتوں نبی کا وسیع تو خدا کا ولی جس نے آواز دی اس کی مشکل ٹلی مصطفیٰ نے کہا پڑھ کے نہ دے علی
مصطفیٰ نے کہا پڑھ کے نہ دے علی
ہے یہ حکم خدا
ہے یہ حکم خدا
آ میرے نہ خدا ایک ہی سوز میں ایک ہی ساز میں ایک ہی رنگ میں ایک انداز میں سب کی آواز ہے میری آواز میں
سب کی آواز ہے میری آواز میں
سب نے مل کر کہا
سب نے مل کر کہا
بول سب انبیاء
عزیز سامعین یہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو ضربت لگنے اور آپ کی شہادت کے ایام ہیں مولود کعبہ کو ضربت لگے دو دن ہو چکے ہیں اپنے ملجم مرادی کی زہر آلود شمشیر کی ضربت نے اپنا کام کر دیا ہے واحد آپ ہی ہیں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے آپ کی جائے ولادت ایک ایسا مکان ہے جو پوری تاریخ میں موحدین کی عبادت کی جلوہ گاہ رہا ہے گویا خانہ کعبہ ایک ایسا مدار ہے جس کا انسانیت طواف کرتی ہے ہجرت سے 23 سال قبل 13 رجب المرجب کو خدا کے فرمان سے اس مقام پر بنی ہاشم کی خاتون کے بطن سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ساری تاریخ میں جس کا کوئی ثانی نہیں ہے ہاں یہ مقام حضرت علی علیہ السلام کے نور سے منور ہوا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا مسلمانوں کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی آپ نے حدیث منزلت کے ذریعے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی منزلت بیان کی یہ حدیث مختلف الفاظ مختلف اوقات میں اور مختلف مقامات پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی گئی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس حدیث کے مطابق حضرت علی علیہ السلام میں وہ تمام فضائل اور صفات موجود تھی جو ہارون علیہ السلام میں تھی سوائے نبوت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کو بہت عظیم اور بلند مقام حاصل تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریک اور وزیر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں دوسری اہم شخصیت تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ان کے جانشین اور خلیفہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت حتیٰ یوشع بن نون پر کہ جو موسیٰ کے وصی تھے ہارون علیہ السلام کی اطاعت واجب تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں حضرت علی علیہ السلام کا بھی یہی مقام تھا آئیے خدا تعالیٰ کو اس کے اس مخلص اور محبوب عبد کا واسطہ دیتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض کریں
اے دن کو رات میں داخل کرنے والے اور اے رات کو دن میں داخل کرنے والے اے زندہ کو مردہ سے نکالنے والے اور اے مردہ کو زندہ سے نکالنے والے اے وہ کہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اے مہربان خدا اے خدا اے بخشنے والے بار الہ تیرے ہی لیے ہیں اسماء حسنہ ساری نعمتیں تیری جانب سے ہیں محمد والے محمد علیہ السلام پر درود بھیج آج کی رات میرا نام سعادت مندوں میں میری روح شہدا کے ساتھ اور میرے نیک کاموں کو جنت کے بلند ترین مقام پر قرار دے میرے گناہ معاف کر دے مجھے ایسا یقین عطا کر جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے ایسا ایمان دے جس سے شک کا خاتمہ ہو جائے۔ بارِ الٰہی، جو تو نے میرے نصیب میں لکھا ہے، مجھے اس پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا کر اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھ۔ بارِ الٰہی، ہمیں توفیق دے کہ آج کی رات ہم تیرا شکر اور تیرا ذکر کریں اور تیری طرف متوجہ رہیں۔ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان چیزوں کی توفیق دے جن کی توفیق تو نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو عطا کی ہے۔
صلاة اللہ سلام اللہ، صلاة اللہ سلام اللہ علیک یا اجمل خلق اللہ، علیک یا اجمل خلق اللہ، صلاة اللہ سلام اللہ، صلاة سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
سامعین، اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 20ویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان، فأغلق عني فيهم أبواب النيران، ووفقني فيهم لتلاوة القرآن. يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدایا، آج کے دن میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دے، اور تلاوت قرآن کریم کی توفیق کرامت فرما۔ اے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کرنے والے،
اللہم رب النور العظیم، رب النور العظیم،
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ تمام سامعین کی نماز و روزہ اور دعاؤں کی مقبولیت کی دعا کے ساتھ آپ سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
پیاسا رہا جان نبی
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین، ابھی آپ رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کریں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ اطلاعات سے, جس کی سرخی ہے, انتخابات استحکام اور سلامتی کے ستونوں کو مزید مستحکم کرنے کا بہترین موقع, رہبر انقلاب اسلامی. یوم ضربت امام علی, یوم معلم اور یوم محنت کشاں کے موقع پر ٹیلی ویژن کے ذریعے قوم سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے زندگی, ان کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی. رہبر انقلاب اسلامی نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی حیرتناک, وسیع اور بلا تفریق کیے انصاف کو آپ سے عقیدت مندوں کی بے پناہ محبت کی اصل وجہ قرار دی, اور فرمایا کہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی حاج قاسم سلیمانی جیسے دلیر انسان موجود تھے اور ہیں, جنہوں نے اپنے مولا کی پیروی کی اور شہادت سے محبت اور انس رکھا. آپ نے اپنے خطاب میں معیشت اور قومی پیداوار کی اہمیت پر زور دیا اور درپیش صدارتی انتخابات کو ملک کے استحکام اور اس کی سلامتی کے لیے اہم اور بے مثال موقع قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ بعض عناصر انتخابی عمل یا پھر انتخابات برپا ہونے میں مؤثر عہدیداروں اور اداروں پر سوالیہ نشان اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ شروع انقلاب سے اب تک تمام انتخابات مکمل طور پر سالم رہے ہیں اور اسلامی جمہوریہ ایران نے اس شعبے میں بھی مکمل دیانتداری کا ثبوت پیش کیا ہے. القدس العربی نے خبر لگائی ہے, بیت المقدس میں انتخابات کے لیے اسرائیل کی اجازت دینا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اخبار لکھتا ہے, آخری چیز جس کی فلسطینی انتظامیہ سے توقع کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ نسل پرست صہیونی حکومت سے مشرقی بیت المقدس میں انتخابات کے لیے اجازت لی جائے. یہ صرف ایک درخواست نہیں تھی بلکہ گناہوں کا ایک پلندہ تھا. اس اپیل کا واضح مطلب مشرقی بیت المقدس پر صہیونی قبضے کو تسلیم کرنا, جو بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے اور بیت المقدس سے مربوط سلامتی کونسل کی قراردادوں کی بھی. دراصل اس سے ٹرمپ کی ڈیل آف سینچری کی تصدیق ہوتی ہے, جس کے تحت بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا گیا تھا. ایسی کوئی درخواست نہ تو 1996 میں کی گئی تھی نہ ہی 2006 کے انتخابات میں. دراصل فلسطینی انتظامیہ کو پتہ ہے کہ اسرائیل ہرگز اس انتخابات کی اجازت نہیں دے گا, لہذا اسے بہانہ بنا کر انتخابات میں ہارنے کے امکانات کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. واضح رہے کہ بیت المقدس کے 94% عوام انتخابات میں شرکت کے حامی ہیں اور انہوں نے اس کے لیے اپنی آمادگی کا بھی اظہار کیا تھا. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست نے خبر لگائی ہے, بنگال نے ہندوستان کو بچا لیا ہے, ممتا کی شاندار جیت. اسمبلی انتخابات میں ترنمول کانگریس کو شاندار جیت سے ہمکنار کرنے پر عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چیف منسٹر ممتا بنرجی نے اتوار کے روز کہا کہ اپنی رائے کے ذریعے مغربی بنگال نے ہندوستان کو بچا لیا ہے. بنرجی نے کہا کہ کرونا وبا سے نمٹنا ان کی ترجیحات میں ہے, پارٹی قائدین سے کوئی بھی جیت کی ریلی منظم نہ کرنے کا استفسار کیا ہے. تقریباً 2 ماہ کے بعد اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر پریس سے خطاب کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے کہا کہ یہ بنگال کے عوام کی جیت ہے, جمہوریت کی جیت ہے, بنگال نے ہندوستان کو بچا لیا ہے. مرکز کی بے شمار رکاوٹوں اور اس کی مشنری اس کی ایجنسیوں سے مقابلے کے بعد یہ جیت ملی ہے, اس جیت نے انسانیت کو بچایا ہے. انتخابات سے قبل کیے گئے وعدوں کو دہراتے ہوئے بنرجی نے کہا کہ ریاست کی عوام کو ان کی حکومت مفت میں ٹیکہ فراہم کرے گی. انہوں نے کہا کہ اگر مرکز میرے مطالبے کو نہیں مانتا ہے تو میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے احتجاجی دھرنا دوں گی. ممتا بنرجی نے کہا جب یہ وبا ختم ہو جائے گی کلکتہ کے بریگیڈ گراؤنڈ پر ایک بڑی ریلی منعقد کی جائے گی. اور سامعین, روزنامہ جنگ جو پاکستان کا معروف اخبار ہے, وہ اس نے خبر لگائی ہے, ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر اپوزیشن نے بارگین کرنے کی کوشش کی ہے. فواد چوہدری, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر اپوزیشن نے بارگین کرنے کی کوشش کی ہے. ایف اے ٹی ایف معاملے پر حکومت پر اگر پابندیاں لگ جاتی تو معاشی بحران پیدا ہو سکتا تھا. جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے فواد چوہدری نے کہا کہ غلط رویہ اپوزیشن کا ہے. ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ اگر الیکشن اصلاحات پر بات چیت کرنے کو تیار نہیں تو ان کا رویہ سب کے سامنے ہے. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اور سمجھ نشریات کے اختتام پر سماعت فرمائیے عالمی یوم القدس کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام.
عزیز سامعین, عالمی یوم قدس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا, کا سلام قبول کیجیے. سامعین, یہ پروگرام اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے. امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
ایک نصف صدی سے ہے ہم پر تیری بے داد, سمجھا ہے کہ کر دے گا فتنوں سے ہمیں برباد. سن لے کہ نہیں ہوتی تعمیر ستم ماں باپ, ہم محل فلسطی ہیں اپنی ہے یہی فریاد. الخد سلنا الخد سلنا الخد سلنا الخد سلنا. ہم محل فلسطی ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, یہ خاک ہماری ہے, یہ قدس ہمارا ہے. اس خاک کی عظمت پر مرنا بھی گوارا ہے. قوموں کو سناتے ہیں اس عزم کی ہم رودار. الخد سلنا الخد سلنا الخد سلنا الخد سلنا. پتھر کے سبوتوں سے ٹکراؤ نہ شیطانوں, جھوٹی طاقت پر یوں اتراؤ نہ شیطانوں. ہوں اور مسلمان کا گرماؤ نہ شیطانوں. خیبر کی حزیمت کیا تم سب کو نہیں ہے یار. الخد سلنا الخد سلنا الخد سلنا الخد سلنا. تیرے ظلم سے سیکھا ہے بچوں نے نہ گھبرانا, سہونی درندوں کو خاطر میں نہیں لانا. سنگینوں سے ٹکرانا بندوقوں کو شرمانا. قوموں کو سناتے ہیں اس عزم کی ہم رودار. الخد سلنا الخد سلنا الخد سلنا الخد سلنا.
سامعین, اسلامی جمہوریہ ایران نے انصاف پسندانہ اہداف پر تاکید کرتے ہوئے اپنے آئین میں دنیا کی محروم اور ظلم و ستم کا نشانہ بننے والی اقوام کی حمایت اور دفاع میں بھاری ذمہ داری اور فریضہ معین کیا ہے, اور اس اہم ذمہ داری پر عمل کرنا اس کا فریضہ ہے. ایران کے آئین کی شق نمبر 152 کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی ہر طرح کی تسلط پسندی اور تسلط پذیری کی نفی, ملک کی عرضی سالمیت اور آزادی و خود مختاری کا ہمہ جانبہ تحفظ, اور تسلط پسند طاقتوں کے مقابل غیر جانبداری اور تمام مسلمانوں کے حقوق کے دفاع کی بنیاد پر استوار ہے. آئین کی شق نمبر 154 کے مطابق بھی مظلوم کی حمایت ایک دینی اور عقیدتی فریضہ ہے جو شروع سے ہی اسلامی فقہ میں ایک اصول کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے. لہذا ایران کا اسلامی جمہوری نظام دیگر اقوام کے داخلی امور میں کسی بھی طرح کی مداخلت سے پوری طرح دور رہتے ہوئے دنیا کے ہر علاقے میں مستکبرین کے مقابل مستضعفین کی حق پسندانہ استقامت کی حمایت کرتا ہے.
تاریخ کا ایک بہت بڑا ظلم فلسطینی قوم کے حقوق کی پامالی اور اپنے وطن سے قوم کو نکالا جانا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی سرزمینوں کے دفاع اور مسلمانوں کے اتحاد کی اہمیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی ناموس کا دفاع, اسلامی علاقوں کا دفاع اور مسلمانوں کی تمام تر عزت اور حیثیت کا دفاع ایک لازمی امر ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو اہداف الہی اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے تیار کرنا چاہیے. مظلوم لوگوں کے حقوق کی حمایت اور انصاف پسندی, انسانی اقدار کے تحفظ کی کوشش اور مشترکہ انسانی مقاصد کی تکمیل میں مدد کرنا اسلامی تعلیمات میں شامل ہے۔ بنابری مظلوموں کا دفاع قوموں کی بیداری کی علامت ہے، اور ایرانی قوم کے لیے خوشی اور فخر کی بات ہے کہ وہ اس کام کا آغاز کرنے والی رہی ہیں، اور تمام مشکلات و مسائل، دباؤ اور تمام مخالفتوں کے باوجود اس راہ پر بدستور گامزن ہیں۔
سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی پچھلے سال عالمی یوم قدس کی مناسبت سے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ آج دنیا، پوری دنیا میں کورونا کا شکار ہونے والوں کو ایک ایک کر کے شمار کیا جا رہا ہے، لیکن کسی نے نہیں پوچھا اور نہ پوچھتا ہے کہ ان ممالک میں کہ جہاں امریکہ اور یورپ نے جنگ کی آگ بھڑکائی ہے، لاکھوں شہیدوں کا قاتل اور لاکھوں افراد کی اسیری اور لاپتہ کیے جانے کا ذمہ دار کون ہے؟ افغانستان، یمن، لیبیا، عراق، شام اور دیگر ممالک میں ناحق خون بہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ فلسطین میں ہونے والی اتنی جارحیت، غصب، تباہی و بربادی اور ظلم کا ذمہ دار کون ہے؟ عالم اسلام کے دسیوں لاکھ مظلوم مردوں، عورتوں اور بچوں کو کسی نے کیوں شمار نہیں کیا؟ مسلمانوں کے قتل عام پر کیوں کوئی تعزیت پیش نہیں کرتا؟ دسیوں لاکھ فلسطینی 70 سال سے کیوں اپنے گھروں سے دور ہیں؟ کیوں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اور مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کی کیوں بے حرمتی کی جاتی ہے؟ نام نہاد اقوام متحدہ تنظیم اپنے فرائض پر عمل نہیں کرتی ہے، اور انسانی حقوق کی نام نہاد تنظیمیں مر چکی ہیں۔ بچوں اور عورتوں کے حقوق کے دفاع کے نعرے میں یمن اور فلسطین کے مظلوم بچوں اور عورتوں کو شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ حالت ہے ظالم مغربی طاقتوں اور غیر آزاد عالمی اداروں کی، علاقے کی ان کی حاشیہ بردار بعض طاقتوں کی بے آبروئی اور رسوا کن حالت تو ناقابل بیان ہے۔ بنابراہ دیندار اور غیور مسلم معاشرے کو اپنی باطنی طاقت پر انحصار کرنا چاہیے، اپنے مضبوط ہاتھوں کو آستین سے باہر نکالنا چاہیے، اور خداوند کریم پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے تمام رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے۔
مقبوضہ فلسطین میں ناجائز اور غیر قانونی اسرائیلی حکومت اور اس غاصب حکومت کے ذریعے مسلمانوں کے قبل اول پر قبضے کو تقریباً 72 سال ہو رہے ہیں۔ غاصب اسرائیلی حکومت جو دہشت گردی اور غاصبانہ اقدام کی بنیاد پر بنی ہے، سینچری ڈیل نامی منصوبے کی رونمائی کر کے فلسطینی عوام کے حقوق ہمیشہ کے لیے پامال، اور مسئلہ فلسطین کو عالمی رائے عامہ کے ذہنوں سے محو کرنے کے لیے پالیسی اختیار کی ہے۔ ظالم و قاتل اور مجرم غاصب اسرائیل نے امریکہ اور علاقے کی بعض فریب خوردہ حکومتوں کی مدد سے بہت زیادہ جرائم کا ارتکاب کیا ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں بھی غزہ میں اپنے جارحانہ حملوں اور جارحیت کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اگرچہ غاصب اسرائیل کے جارحانہ اقدامات میں پہلے سے زیادہ شدت پیدا ہوئی ہے، لیکن اس غاصب حکومت کی کمزوری کی کچھ علامتیں بھی موجود ہیں جن پر توجہ دینا اہمیت کا حامل ہے۔
مجرم صہیونیوں نے جارحیت کا ارتکاب اور فلسطینیوں کو بے گھر کر کے مظلوم فلسطینیوں کے استقامت اور سرزمین فلسطین کے استقامت کے جائز دفاع کو دہشت گردی اور امن مخالف ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، اور رائے عامہ کو اندھیروں میں رکھ کر ملت فلسطین پر سازش کارانہ منصوبے ملت فلسطین پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن محاذ استقامت نے فلسطینی قوم کی تقدیر ہی بدل دی، اور امریکہ غاصب اسرائیل اور ان کے علاقائی ایجنٹوں کی غاصبانہ اور جارحانہ مہم کے سامنے سخت چیلنج پیش کر دیے ہیں۔ استقامت کی یہ پائیداری امریکہ اور غاصب اسرائیل کے منصوبوں کی ناکامی کا باعث بنی ہے۔ عالم اسلام کے مسائل کے تجزیہ کار سعد اللہ زارعی کہتے ہیں کہ استقامت اور انتفاضہ تحریکوں نے مسئلہ فلسطین کو عالم اسلام کے اصل اور اولین مسئلے کی حیثیت سے باقی رکھا ہے، اور سازشی منصوبوں کے ذریعے فلسطینی مقاصد کو پیچھے دھکیلنے کی اجازت نہیں دی ہے۔
تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں منصفانہ اور وسیع امن کی برقراری، ظلم و جور کو ختم کرنے اور اقوام کے حقوق، دینی و ثقافتی اقدار کے احترام اور قوموں کے ذریعے ان کی سرنوشت کے تعین کے اصول کی پابندی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں
تو ہے شرارے ستم باعث رنج و الم امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم کھیت پہ کھلیان پہ قلب گلستان پہ آتش کینا تیری بن کے گری برق غم جور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر سچ ہے تیری دوستی خوف گراں بار ہے عالمی رہزن ہے تو دشمن ناکار ہے
عاشق چور و جفا دشمن مہر و وفا حامل زہر بلا قاتل شہد صفا دفتر تاریخ میں تو ستمگر نہیں فتنہ عالم ہے تو تجھ سے بڑا شر نہیں امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں Thank you.